سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. ہمارے عزت والا رحمہ اللہ کے اشعار ریونین کے ہیں اور 22 دسمبر 2013 کو یہ ہمارے عزت میر صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں پڑھے گئے. 22 دسمبر 2013 بیت میر میں پڑھے گئے اشعار. حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے. حضرت ہی کی زبان مبارک سے تشریح ہوئی اور میرے لیے یہ بڑی زبردست اور انوکھی دولت ہے. مگر افسوس ہے کہ میں نے 2-3 مرتبہ اشعار کی تشریح حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی زبان مبارک کی پڑھ کے سنائی لیکن لوگوں نے سانپ جیسی جس کو کہتے ہیں سانپ سونگ گیا ہو, کسی نے اظہار تعلق نہیں کیا, اظہار نفع نہیں کیا. پھر میرا دل چاہا کہ میں اس کو عام طور پر پڑھ کے نہیں سناؤں اور اپنے کوئی خاص دوست ہوں حلقے میں صرف ان کو سناؤں. پھر مجھے اطلاع ملی کہ بعض لوگ سنتے ہیں اور کسی مجبوری سے وہ میسج نہیں کر پاتے ہیں, تو اب پھر بتکلف پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ مجھے تو نفع ہوتا ہی ہوتا ہے. پھر الحمدللہ خاص دوست تو موجود رہتے ہی ہیں, ان کا کیا قصور ہے. میرے لیے تو یہ بہت بڑی دولت ہے کیونکہ یہ تشریح دنیا میں میرے گمان کے مطابق دنیا میں کوئی دوسرا شخص ایسی تشریح نہیں کر سکتا تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے درد دل کے جو صحیح ترجمانی کر سکتا تھا بالکل درد دل کے مطابق, بالکل عین حضرت والا رحمہ اللہ کی منشا کے مطابق ہمارے گمان میں سیدی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا چاہے کتنا ہی بڑا ہو لیکن وہ درد جو ہمارے حضرت کے قلب مبارک میں تھا اس کی تشریح اس کا خلاصہ ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. اور یہ تشریح بالکل مستند ہے, حضرت والا کے درد دل کی ترجمانی ہے. تو مجھے تو یہ جب ہاتھ میں آئی تو مجھے یہی لگا کہ میرے ہاتھ بڑی دولت آ گئی اور مجھ کو خیال ہوا کہ لوگ اس کو بہت سراہیں گے بہت خوش ہوں گے, لیکن بالکل جیسے سانپ سونگ گیا ہو ایسے جو ہے لوگ بنے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ بھائی کوئی ایسی جگہ تعلق کریں کہ جہاں درد کو تیز کر دیں, اللہ کی محبت کو کوئی عشق میں عشق و محبت میں آگ لگانے والا کوئی ہو وہاں تعلق کرنا چاہیے کیونکہ زندگی بے قیمت نہ بنانی چاہیے, اس زندگی کی بہت قدر کرنی چاہیے اور اللہ کے عشق و محبت کو حاصل کرنے کے لیے قربانی اور مجاہدہ کرنا چاہیے اور اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو اگر یہاں عشق و محبت میں آگ نہیں لگتی تو جہاں لگتی ہو وہاں جو ہے تعلق کرنا چاہیے اور جلدی جلدی جو ہے اپنی تیاری کرنی چاہیے. تو بہرحال اشعار پڑھنا میرا مرض ہے, اس کے بغیر میرا کام گزارا نہیں ہے اور اشعار بھی مجھے اپنے مرشدی کے محبوب ہیں اور انہی سے مناسبت ہے اور انہی اشعار سے قلب کو رہنمائی ملتی ہے, انہی اشعار سے خدا تعالیٰ کی محبت میرے دل میں جاگتی ہے اور انہی اشعار سے مضامین ملتے ہیں, انہی اشعار سے میرے شیخ کی محبت میں زیادتی ہوتی ہے. اور اللہ کی محبت میں مجھے زیادتی ہوتی ہے. اس لیے میرے پاس تو یہی ایک ذریعہ ہے, میرے اپنے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں, تو مجھے تو پڑھنا ہی تھا. میں نے یہی سوچا کہ بھائی بعض لوگ جو قدردان ہیں ان کی خدمت میں اسی انہی کی نیت سے پڑھ لوں, نفع دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. سب معاف ہے. میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا شعر کی تشریح میں ہمارے حضرت سیدی میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریونین میں ایک پتھر ایک طرف پہاڑ ہیں, دوسری طرف سمندر ہے, بیچ میں حضرت والا رحمہ اللہ کی رہائش ہوتی تھی. ساؤتھ افریقہ میں جب حضرت تشریف لے گئے وہاں سے پھر ریونین کا سفر ہوا. ریونین میں یہ وہاں حضرت والا تشریف لے گئے تھے پہاڑ اور سمندر کے ساحل پہ, تو یہ وہاں کا ذکر ہے. فرمایا کہ بیچ میں حضرت والا رحمہ اللہ پہاڑ اور سمندر کے درمیان حضرت والا وہاں تشریف لے جاتے تھے, اکثر یہ شعر وہیں فرمائے. سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں. یہ شعر آگے آ رہا ہے, یعنی آپ نظر تو نہیں آتے لیکن آپ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم آپ کی یاد میں آہ کرتے ہیں. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آتے لیکن آپ کی ان نشانیوں کو دیکھ کے ہم آپ کی یاد میں آہ کرتے ہیں.
نہیں ہوتی ہے موجیں مسلسل, نہیں بس ہوتی ہے موجیں مسلسل, میرے
اس شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری مسلسل جاری رہتی ہیں, تو حضرت والا نے فرمایا کہ جس طرح یہ موجیں غیر محدود معلوم ہو رہی ہیں مسلسل ہیں, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے, ان کی محبت کا غم بھی غیر محدود ہے, لیکن وہ غم ایسا نہیں جو کمر توڑ دیتا ہے, یہ وہ غم ہے جو زندگی بخشتا ہے. یہ وہ غم ہے جو زندگی بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود، ان کی محبت بھی غیر محدود ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت کی غیر محدودیت کا کچھ عکس پڑتا ہے تو اللہ کے عشاق بھی اللہ سے غیر محدود محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ.
نہیں قسم ہوتی ہے موج مسلسل، نہیں قسم ہوتی ہے موج مسلسل میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے، میرے بحر غم کا کنارہ نہیں ہے سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. کوئی کا
ہمارے حضرت سیدی حضرت شیخ جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ صدیق وقت قلندر زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کشتی ایسی ہے جس کا کوئی ناخدا نہیں ہوتا. ناخدا کے معنی کشتی چلانے والا. ایک کشتی ایسی ہے جس کا کوئی ناخدا نہیں ہوتا، وہ جہاں چاہے ڈوب سکتی ہے کیونکہ اس کا کوئی چلانے والا نہیں. جب ہمیں دنیا میں کچھ پریشانی آ جاتی ہے یا کچھ غم آ جاتے ہیں یا لوگوں سے ایذا پہنچ جاتی ہے تو ہماری کشتی ایسی نہیں کہ جس کا کوئی ناخدا نہ ہو، اس کا سنبھالنے والا بھی موجود ہے. یہ وہ موج غم نہیں جو ہمیں ڈبو دے، حالانکہ موج کا کام تو ڈبونا ہے مگر یہ موج غم ڈبو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا ناخدا اللہ تعالی کی ذات ہے. سبحان. یہ وہ موج غم نہیں جو ہمیں ڈبو دے، حالانکہ موج کا کام تو ڈبونا ہے مگر یہ موج غم ڈبو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کا ناخدا یعنی اس کا چلانے والا اللہ تعالی کی ذات ہے.
کوئی کشتی غم کا ہے ناخدا ہی، کوئی کشتی غم کا ہے ناخدا ہی میری موج غم بے سہارا ہمارا نہیں ہے. یہ اقدر اسی کا ہے جو آقا ہے، یہ اقدر
مولانا ابراہیم کشمیری صاحب جو اشعار پڑھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت والا نے تقریباً 25 منٹ تک صرف یہی شعر سنا اور کبھی روتے رہے کبھی مسکراتے رہے. اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت کی علامت ہے یہ حب فی اللہ ہے، حضرت والا کی زندگی اسی کی ترجمان تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہمارا ہے، چاہے کسی ملک کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی قوم کا ہو. ایک افریقی بالکل کالا شخص حضرت والا کے پاس وقت لگانے آتا تھا، حضرت والا اس سے ایسی محبت فرماتے تھے. تو یہ اللہ کی انتہائی محبت ہے، اور حضرت والا دعا بھی فرمایا کرتے تھے اور فرماتے بھی تھے کہ اگر خون کا رشتہ بھی اپنا نہیں ہے تو وہ ناآشنا ہے، اور اگر کوئی غیر ہے جس سے ہماری کوئی رشتہ داری کا، خونی رشتے کا کوئی تعلق نہیں، تجارتی تعلق یا علاقائی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والا ہے، وہ ہمارا ہے. اس لیے حضرت والا دعا فرمایا کرتے تھے اور اس کا ظہور بھی دیکھ رہے تھے کہ یا اللہ جب تک میری نسل چلے کوئی آپ کا نافرمان اس میں پیدا نہ ہو، کیونکہ آپ کا فاسق دیکھنے کا میرے دل میں تحمل نہیں ہے، آپ کا فاسق دیکھنے کا میرے دل میں تحمل نہیں ہے. ماشاء اللہ دیکھو ساری اولاد کیسے سب اللہ والے ہیں. حضرت مولانا مظہر صاحب اور ان کے بیٹے، ان کے پوتے، نواسے، سب کے سب پر ماشاء اللہ حضرت کی دعاؤں کے اثرات ہیں. انشاءاللہ اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ. اور حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت والا پر غلبہ حال تھا. خود حضرت والا نے مجھے بتایا کہ میں نے آج یہ دعا کی کہ یا اللہ جہاد ہو رہا ہے اور اس میں بھی شریک ہوں اور میرا بیٹا بھی شریک ہو، اور میرے سامنے میرا بیٹا شہید ہو، اس کے بعد میں شہید ہوں. حضرت پیرانی صاحبہ رحمت اللہ علیہ نے جب سنا تو کہا کہ ہمیں آپ نے کیوں چھوڑ دیا، ہمارے لیے بھی دعا کر دیں کہ ہم بھی شہید ہو جائیں. مگر حضرت والا کو دیکھو کہ ایک ہی بیٹا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا محبت ہے. یہ دعا مانگنا ہر ایک کے دل و جگر کا کام نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجے کا تعلق ہو وہی اپنا سب کچھ اللہ پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی عزت کو بھی داؤ پر لگا دے. بدنظری کے مضمون کو سمجھانے کے لیے حضرت والا نے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی. لوگ حضرت والا کو ستاتے تھے کہ ان کے پاس جب جاؤ یہی مضمون ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض تو بدگمانی بھی کیا کرتے تھے کہ ضرور کوئی بات ہے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. لیکن 46 برس پہلے جب میں حاضر ہوا اس وقت سے آخر تک یہی ایک مضمون تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کالرا پھیلا ہوا ہو تو کیا ڈاکٹر کالرا کا علاج کرے گا یا نزل زکام کا علاج کرے گا؟ آج سے 50 برس پہلے خود فرمایا تھا کہ میں آنے والے وقتوں میں بے حیائی اور عریانی کا سیلاب دیکھ رہا ہوں. اسی بدنظری اور عشق مجازی کی تباہ کاری اور ان کے معالجات میں حضرت والا نے اپنی پوری زندگی فدا کر دی. یہ کار تجدید اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے لینا تھا، اس لیے تمام عمر کسی کے کہنے کی بھی پرواہ نہیں کی. ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی حضرت والا کے قلب مبارک میں تھی. ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتاری کا حکم دے دیا تھا. حضرت حاجی صاحب نے مکہ شریف ہجرت فرمائی، وہاں 3 دن فاقہ ہوا. حضرت حاجی صاحب نے کسی سے سوال نہیں کیا. 3rd دن حضرت حاجی صاحب نے غلاف کعبہ پکڑ کے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ نے میرا نام امداد اللہ رکھا ہے، میرے یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیل سکتے، بس آپ ہی سے مدد مانگوں گا، اگر مدد نہ فرمائی چاہے مر جاؤں لیکن کسی سے مانگوں گا نہیں. رات میں خواب دیکھا کہ خزانے کی کنجی پیش کی جا رہی ہے. حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے خواب ہی میں فرمایا کہ میں اس کنجی کا کیا کروں گا، مجھے تو 2 وقت کی روٹی اور کپڑا چاہیے. پھر اسی فاقے کے زمانے میں اور بیداری کی حالت میں یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، میرے سلسلے میں جو داخل ہو اس کو 3 نعمتیں دے دیجیے. ایک تو یہ کہ اس کو دین کی سمجھ عطا ہو جائے، اللہ فہم دین عطا فرما دے، اور دوسرے یہ کہ اس کو کبھی فقر و فاقہ نہ ہو، مالی طور پر خوب وسعت رہے، اور تیسرے حسن خاتمہ نصیب فرما. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری یہ تینوں دعائیں قبول ہو گئیں. یہ تو بڑے اور خاص لوگ تھے. اس کے بعد آپ دیکھ ہی رہے ہیں، حضرت میرزا رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بڑے اور خاص لوگ تھے. اس کے بعد آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو لوگ حضرت کے سلسلے سے وابستہ ہیں سب کی حالت ماشاءاللہ بہتر ہے. کسی کو فقر و فاقہ کیا بلکہ مالی اعتبار سے خوشحال ہی پائیں گے. ایک شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا تھانہ بھون میں حضرت حاجی صاحب کے ایک مرید ہیں، ان کے گھر میں آج فاقہ ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اس زمانے کے 500 روپے ہدیہ بھجوائے کہ جاؤ ان کی خدمت میں پیش کرو اور ان سے پوچھو کہ وہ حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہیں۔ انہوں نے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، حاجی صاحب سے میں بیعت نہیں تھا، میرا دوستی کا تعلق تھا۔ پھر آ کر انہوں نے بتایا تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مجھے یہی تعجب ہو رہا تھا کہ حضرت حاجی صاحب کی دعائیں تو سب قبول ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت کا مرید ہو اور اس کے یہاں فاقہ ہو رہا ہو۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلسلے کی برکت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو آئے سب کی حالت اچھی ہو گئی، کوئی ایک دو ایسے رہ گئے جیسے انڈے گندے نکل جاتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا دار آئے اور کوئی ایک دو ایسے رہ گئے جیسے گندے انڈے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا دنیا دار آئے اور دنیا دار رہے لیکن خاتمہ اولیاء اللہ جیسا ہوا، سب کی حالت بدل جانے کے بعد پھر وہ اللہ کے پاس گئے۔ اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پر فرما دے اپنی رحمت۔ نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نواب جمشید علی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، بہت محبت کرتے تھے اور اصلاحی مکاتبت بھی کرتے تھے، لیکن بڑی بڑی مونچھیں اور کلین شیو کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور سے فرمایا کہ اگر یہ داڑھی رکھ لیں تو میں ان کو خلافت دے دوں، یعنی ان کی ایسی اصلاح ہو گئی ہے، بس یہی ایک داڑھی کی کمی ہے۔ تو نواب قیصر صاحب نے فرمایا کہ نواب جمشید پوری زندگی ایسے ہی رہے، حضرت تھانوی کے انتقال کے بعد بھی ایسے ہی رہے۔ حضرت تھانوی کے انتقال کے بعد حضرت کے تبرکات تقسیم کیے گئے تو نواب جمشید صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا تبرک پیش کریں، کہنے لگے کہ مجھے حضرت کے موزے دے دیجیے۔ 2 عدد موزے لے کر اس کی ٹوپی بنوائی اور وہ ٹوپی اوڑا کرتے تھے۔ نواب قیصر صاحب نے بتایا کہ ان کے انتقال سے پہلے پوری زندگی تک داڑھی نہیں تھی، لیکن مرنے سے کچھ عرصے پہلے پوری داڑھی رکھ کے مونچھیں صاف کرا کے بالکل سنت کے مطابق اللہ کے پاس گئے۔ انتخاب از ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ارشاد فرمایا کہ محبت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عوام تو سب کچھ کر گزرتے ہیں اور خواص دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی نظر میں تو صرف ایک چیز ہوتی ہے، یعنی محبت، لہذا وہ اس کے مقتضا پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اور خواص کی نظر محبت کے ساتھ حکمت پر بھی ہوتی ہے۔ مثلا وہ مواقع پر دیکھتے ہیں کہ اگر مقتضائے محبت پر عمل کیا تو اس سے مسلمانوں کو بمقابلہ نفع کے ضرر زیادہ پہنچے گا۔ خواص کی نظروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کی طرح جوش ظاہر کرنے سے ان کو روکتی ہیں، کیونکہ تنہا جوش کافی نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ضروری ہے۔ کل بھی یہی تذکرہ گھر میں تھا کہ مسلمانوں کے اندر جذبات تو بہت ہیں، جذبہ ہے، جوش ہے، لیکن ہوش نہیں، طریقہ نہیں معلوم، دین کا طریقہ کیا ہے، سنت ایسے مواقع کی سنت کیا ہے، اور بزرگوں کے طریقے کو دیکھنے کا اہتمام نہیں ہے، اس طرف خیال ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو سڑکوں پر نکل کے نعرے لگا رہے ہیں ہمیں زیادہ محبت ہے، اور نعوذ باللہ ان اللہ والوں کو کچھ خبر ہی نہیں۔ بس یہی بات ہے جو اس میں حکیم الامت نے فرمائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ محبت خدا اور رسول میں عوام تو سب کچھ کر گزرتے ہیں اور خواص دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی نظر میں تو صرف ایک چیز ہوتی ہے، یعنی محبت، لہذا وہ اس کے مقتضا پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اور خواص کی نظر محبت کے ساتھ حکمت پر بھی ہوتی ہے۔ مثلا وہ مواقع پر دیکھتے ہیں کہ اگر مقتضائے محبت پر عمل کیا گیا تو اس سے مسلمانوں کو بمقابلہ نفع کے ضرر زیادہ پہنچے گا۔ خواص کی نظروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عوام کی طرح جوش ظاہر کرنے سے ان کو روکتی ہیں، کیونکہ تنہا جوش کافی نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے جو شیخ ہے، اپنا جو بزرگ ہے، اپنے اکابر ہیں، ان کے طریق کو لازم پکڑ لے، بس لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کرے، ان کے طریقے پر چلے، انہی کا بول بولے، انہی کی بات کو سنے، انہی کی بات کو آگے بڑھائے، انہی کا طریقہ اپنے اندر بھی لائے، انہی کے طریقے کو رائج کرے۔ ارشاد فرمایا کہ میں تو راحت کا عاشق ہوں، ہمیشہ شق راحت کو اختیار کرتا ہوں، بشرطے کہ کوئی معذور شرعی لازم نہ آوے۔ راحت میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت سے معرفت بڑھتی ہے، طاعت اور فرما برداری میں لطف آنے لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں تو راحت کا عاشق ہوں، ہمیشہ راحت کی شق کو اختیار کرتا ہوں، بشرطے کہ کوئی معذور شرعی لازم نہ آوے۔ راحت میں حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت سے معرفت بڑھتی ہے، طاعت اور فرما برداری میں لطف آنے لگتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب بے تکلفی سے کہتے تھے کہ تم نفس پروری بہت کرتے ہو، میں نے کہا یہ تو صغرا ہوا، اب اس کے ساتھ کبرا ملاؤ کہ جو نفس پروری کرے وہ مجرم اور گناہگار ہے، بغیر اس کبرا کے مطلوب تو حاصل نہیں ہوتا، کیا اپنے نفس کو بقدر ضرورت راحت پہنچانا کوئی گناہ ہے؟ صاحب نے عرض کیا کہ اس سے تو اوروں کی بھی راحت ہے۔ فرمایا کہ خیر جی، اسے تو کون دیکھتا ہے، مگر واقعہ یہی ہے کہ راحت کی رعایت مسنون ہے۔ اپنی راحت کے لیے حدیث ان لنفسک علیک حقا اور من شاق شاق اللہ شاق اللہ علیہ وغیرہما کافی ہیں، یعنی اپنے نفس کا بھی، انسان کا اپنے نفس کا بھی حق ہوتا ہے، اس کو آرام دینا اور اس کو اعتدال سے رکھنا، اور جو راحت شرعی ہو، شرعی طریقے سے حاصل ہو، حلال طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا۔ اور من شاق شاق اللہ علیہ معنی مفہوم یہ ہے کہ جس نے زبردستی کی مشقت اٹھائی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آسانی دیتے ہیں اور یہ بندہ اپنے آپ کو زبردستی مشقت میں ڈالتا ہے، تو شاق اللہ علیہ، پھر اللہ اس کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ اور دوسروں کی راحت جس حدیث میں مسرح ہے، وہ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چند مہمان آئے، کچھ تو آپ نے اپنے پاس رکھ لیے، کچھ دوسروں کے یہاں ان کی رغبت سے بھیج دیے، اور اپنے یہاں کے مہمانوں سے فرمایا کہ یہ بکریاں ہیں، ان کا دودھ نکال کر پی لیا کرو، اور جب آپ بعد عشاء تشریف لاتے تو یہ لوگ لیٹے ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آہستہ سلام فرماتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں ورنہ آنکھ نہ کھلے۔ حدیث شریف میں تصریح ہے ان قیود کی۔ تو جو حضرت ہماری جان و مال کے مالک ہیں، وہ تو اس قدر رعایت فرمائیں، یہاں خود مخدوم کی بھی اتنی رعایت نہیں کی جاتی، بالکل مذاق بگڑ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کسی مخلوق سے توقع نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ کسی مخلوق سے توقع نہیں رکھتے، نہ کوئی تجویز اپنے لیے قائم کرتے ہیں، یہی راز ہے ان کے کمال راحت اور اطمینان کا، یعنی اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں کہ جو حال بھی ہمارے اوپر ہے سب اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے اور اللہ ہی کی چاہت سے ہے، اور اللہ کو ہم پر پوری قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری پوری پوری خبر ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، جیسے کشتی دریا میں ڈال دیتے ہیں تو دریا کے سپورٹ ہو جاتی ہے، اب ادھر سے موج آ رہی ہے، ادھر سے موج آ رہی ہے، کبھی ڈوبھر رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ دریا کے سپرد ہے، بس اب یہ بادبان کھولا، بس ہوا چل رہی ہے، وہ پہنچ جائے گی منزل پہ۔ تو یہ اولیاء اللہ کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کل کا کل اللہ تعالیٰ کو، اپنی ذات کو سپرد کر دیتے ہیں، یہی راز ہے کہ ان کے کمال راحت و اطمینان کا۔ چنانچہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام کو اس امر کی وصیت کی تھی کہ اگر راحت چاہتے ہو تو مخلوق سے توقع کو قطع کر دو، حتیٰ کہ مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھو، تاکہ اگر نفع یا ارشاد میں کچھ کوتاہی اور کمی ہو تو تم کو رنج نہ ہو. ساری پریشانی مصیبت لوگوں کے رویوں سے اسی وجہ سے انسان کو ہوتی ہے کہ توقعات لگا لیتے ہیں. تو یہاں بتایا کہ توقع لگانی ہے تو صرف اللہ سے توقع لگاؤ, مخلوق سے کوئی, کسی بھی مخلوق سے کوئی توقع نہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التی رآنی علیها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجران اجر السر و اجر العلانیہ. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں اپنے مصلے پر نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور یہ دیکھ کر مجھ کو خوشی ہوئی کہ اس شخص نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا, یعنی میرا خوش ہونا ریاکاری تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ خدا تجھ پر رحم فرمائے, تجھ کو دو اجر ملیں گے, ایک تو خفیہ طور پر نماز پڑھنے کا اور دوسرا اجر نماز ظاہر کا. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظاہرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی اس سبب سے تھی کہ دیکھنے والے کو بھی عمل کا شوق پیدا ہوگا. یا بحکم من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا, کہ ثواب اس کے عمل کا ہم کو بھی ملے گا. ترجمہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص جاری کرے کوئی نیک طریقہ اس کے لیے ثواب اس طریقے کا ہوگا اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. یعنی کسی آدمی کو نیک کام کرتے دیکھ کر جو دوسرے آدمی اس کی اقتداء کریں گے وہ نیک کام کو اختیار کر لیں گے, تو جتنے بھی آدمیوں نے اس کو دیکھ کر نیک کام کیا ہوگا تو ان سب کے نیک کاموں کا ثواب بھی اس اکیلے کرنے والے کو بھی ملے گا اور ان کو اپنا ثواب الگ ملے گا. یا پھر اس نعمت پر خوشی ہوئی کہ حق تعالیٰ نے اچھی حالت کو مخلوق پر ظاہر فرمایا اور برائیوں کی پردہ پوشی فرمائی. یا خوشی اس بات پر ہوئی کہ نماز جیسی اہم عبادت کو ایک مسلمان نے دیکھا جو اس پر گواہ ہوا اور اس کی روایت سے ایک گروہ مسلمانوں کا گواہ ہوگا. اور یہ معنی انسب ہیں سر و علانیہ معنی کے ساتھ, سر و علانیہ کی معنی کے ساتھ. واللہ اعلم بالاحوال. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پیدائش کی سنتیں ہیں. بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا, اور جب اذان دیں تو پوری اذان دینی چاہیے, جو فجر کی اذان کے اندر جو الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات ہیں وہ بھی کہنے چاہیے, اور آہستہ آواز میں اذان دینی چاہیے. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا, 7ویں روز عقیقہ کرنا, اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دے. بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا, سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا, لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا, عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے, عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں, کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھانا, جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا اور ضرورت پیش آئے تو سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. تنبیہ میں حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہوگا تو صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی, اس لیے ابتدائی سے اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. جمعے کی سنتوں کا اہتمام کریں. جمعہ کل جمعہ ہے اور آج شب جمعہ ہے, درود شریف کی کثرت ہو اور جس سے ہو سکے سورہ کہف پڑھیں, اور جمعے کے دن مردوں کو غسل کرنا, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا, اور مسجد جلد جانا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, خطبے کو غور سے سننا, اور کوئی لہو لعب اور یا فضول کام نہ کرنا اور نہ ہی کلام کرنا. یہ سب باتیں سنت ہیں. جمعے کے دن اپنے ظاہری تزئین کرنی چاہیے, داڑھی اچھی طرح بنائے, صاف ستھرا کرے, اپنے آپ کو مونچھیں کترائے, ناخن کاٹے, اور یہ ویسے جمعے کی سنت نہیں ہے لیکن اہتمام میں شامل ہیں. یہ ہر جو ہے چالیس دن میں بالوں کی سنتوں میں ہے یہ, لیکن یہ جمعے کے دن بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے, اور مسواک کا اہتمام بھی خوب کرنا چاہیے. مسواک کر کے جس وضو میں مسواک کیا جاتا ہے اس سے پڑھی گئی نماز 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے اس نماز سے جس وضو میں مسواک نہ کی گئی ہو. اور مسواک جس کو پابندی ہو مسواک کی, اس کی روح آسانی سے نکلے گی انشاءاللہ, اور کلمے پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اس کا. اور بھی فضائل ہیں مسواک کے, تو مسواک کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زمانہ اقامت مکہ بعد نبوت, واقعہ نمبر 2 ہے. جب آپ پر آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی, آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا اور سب کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ڈرایا. ابو لہب نے آپ کی شان میں سخت الفاظ کہے. سورہ تبت تب ہی نازل ہوئی جس میں اس کی اور اس کی جورو کی مذمت ہے. وہ بھی آپ کے ساتھ دشمنی بہت رکھتی تھی. اس ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, عتبہ اور عتیبہ. آپ کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہا ان دونوں کے نکاح میں تھیں. اس وقت اختلاف دین سے نکاح درست تھا. ابو لہب نے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم ان بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے تو تم سے تعلق نہ رکھوں گا. ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا, اور عتبہ نے تو ایسی بے حیائی کی کہ آپ کے سامنے جا کر یہ کلمات کہہ دیے. اس گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی, اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک, یعنی یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. ایک بار تجارت کے لیے شام جانا تھا, راستے میں ایک منزل پر جہاں شیر لگتا تھا ٹھہرنا ہوا. ابو لہب نے بیٹے کی حفاظت کے واسطے تمام اسباب کا ایک ٹیلا بنا کر عتبہ کو اس پر بٹھلایا اور سب کو اس کے ارد گرد سلایا. رات کو شیر آیا اور عتبہ کو مار کر چلا گیا, مگر یہ شقاوت تھی کہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے. یہ سب قصے قریب زمانے نبوت کے ہیں. اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدی انک علی کل شیء قدیر. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.